تیرا قصور ہے اور میرے شیطان کی طرف سے ہے. وہ یہ بات کہتے ہیں. جب ابوبکر صدیق یہ کہیں, عبداللہ ابن مسعود یہ کہیں, تو بھائیوں اور کسی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ تو کامل اور مکمل نمونہ ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی کامل اور مکمل نمونہ نہیں ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ منور فرمائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو, جہاں وہ آسودہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو روشن فرمائے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے, چھوڑی بھی جا سکتی ہے, سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی ہر بات لینا ضروری ہے, ان کی ہر بات ماننا ضروری ہے. باقی اس کے علاوہ جتنے ہیں, کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے, کسی کی بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے. جب وہ صحیح ہو اسے قبول کر لیا جائے, جب وہ صحیح نہ ہو تو اسے رد کر دیا جائے. تو اس لیے میرے بھائیو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سیمپل ہے, ماڈل ہے, نمونہ ہے. اور ماڈل اور سیمپل جو ہے کام کرنے والے کے سامنے ہوتا ہے. یہ کام کرنے والے کے سامنے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کام تو آپ نے کرنا ہے آج اس دور میں, اور یہ ماڈل جو ہے صرف موجود ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے. امام ابو حنیفہ, بھائی آج آپ نے یہ کام کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے آپ کے سامنے آج موجود ہونا چاہیے, اور آپ کو اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیمپل یہ ہے. ہر کام میں آپ کے سامنے یہ ہونا چاہیے, اور یہ اللہ کے فضل سے موجود ہے. اور اس طرح موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ. اور خدا کے بندو, سوچو سوچو مسلمانوں, تم کیسے انکار کرتے ہو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ. اللہ کا قرآن تمہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے. کیوں بھائی, آج قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے یا نہیں سنایا جاتا ہے؟ اللہ کا قرآن آج پڑھ کے اللہ کے فضل سے سنایا جاتا ہے. اللہ کا قرآن محفوظ ہے. وَفِي تُمْ رَسُولٌ, اور تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی موجود ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنی اس دنیاوی زندگی کے ساتھ لوگوں کے اندر موجود تھے, اس وقت تو وَفِي تُمْ رَسُولٌ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اپنے اس جسد انصری کے ساتھ رحلت فرما گئے, اس جسد کو لے کر آپ اللہ کے پاس چلے گئے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, آپ کا عملی نمونہ لوگوں کے اندر ایسے ہی جیتا جاگتا موجود ہے کہ کوئی آدمی دیکھنا چاہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ کام کیا ہے, تو بالکل دن کی پوری روشنی کے اندر دیکھ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا. لیکن کوئی دیکھنا تو چاہے. اگر کوئی آدمی آنکھیں ہی بند کر لیتا ہے کہ مجھے نظر ہی نہیں آتا, میں نے دیکھنا ہی نہیں, میں نے پوچھنا ہی نہیں, کوئی آدمی آنکھیں ہی بند کر لے, تو پھر جس کو آنکھیں دی ہیں اللہ رب العزت نے, ان کو بند کر لے تو کوئی اسے کون دکھا سکتا ہے؟ اللہ نے کان دیے ہیں, وہ اسے سننا ہی نہ چاہے تو اس کو کون سنا سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی کھلے کانوں سے سنے اور کھلی آنکھوں سے دیکھے اور کھلی عقل و فکر کے ساتھ سوچے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہر انسان کے سامنے موجود ہے. وہ دیکھ سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس طرح کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اپنے سارے کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے چاہیے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے ابھی تھوڑی سی بات رکھی ہے, ابھی اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں. تھک تو نہیں گیا ذرا؟ اللہ تعالی سے یہ توفیق مانگے کہ اے اللہ, ہمیں حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, حق کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ پیدا فرما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہر آدمی کے لیے موجود ہے, جو بھی دیکھنا چاہے. صحابہ کرام کے لیے بھی موجود تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کے لیے رسول تھے یا ہمارے لیے بھی رسول ہیں؟ ہمارے لیے بھی ویسے ہی رسول ہیں جیسے ان کے لیے تھے. اگر ان کے لیے نمونہ موجود تھا تو ہم اگر ان کے امتی ہیں تو ہمارے لیے بھی موجود ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے اور ہے، ہونا چاہیے اور ہے اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل سے ہمارے سامنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. ہم تو ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھ کر اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، اور اس میں ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں. پچھلی دفعہ بھی میں یہاں حاضر ہوا تھا آپ حضرات کی خدمت میں، اور مجھے آپ حضرات کے متعلق سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہاں اچھا رجحان ہے. بھائی فاروق صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ گاؤں کے جتنے بھائی ہیں ان کو آپس میں قریب کیا جائے، ان کی آپس میں مصالحت کی جائے، اور جو کوئی آپس میں رنجشیں ہیں ان کو دور کیا جائے. تو میں نے خیر خائی کے طور پر ایسی باتیں کہی تھیں کہ بھائیو ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، عقیدے کے بغیر انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور پھر اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے عمل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق اور آپ کے سیمپل کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں، کہ اس کے بغیر اللہ رب العزت کوئی عمل قبول نہیں فرماتے. تو اس میں کسی کی کوئی دل آزاری نہیں کی تھی، کسی کے متعلق میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. یہ میرے مزاج کے ہی خلاف، میرا مزاج ہی یہ نہیں. میں نے اللہ کے فضل سے جہاں کہیں بھی طلبا کی خدمت کی ہے، اور اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے کہ اس کے دین کی خدمت کی ہے، ہمیشہ اپنے عزیزوں کا، اپنے شاگردوں کا یہی ذہن بنایا ہے کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم مسلمان ہیں اور قرآن اور سنت بھی ہماری مشترک میراث ہے. ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور کھلے دل کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور لوگوں کو اس کو پڑھنے کی دعوت دیں، اور لوگوں کو کہیں کہ آؤ اس کی طرف رجوع کریں. قرآن اور سنت نے اس امت کو کھڑا کر دیا تھا، اور اس امت کو ایسی عظیم امت بنا دیا تھا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا. لیکن جب اس امت نے قرآن اور سنت کو چھوڑا، اور قرآن اور سنت کی بجائے اپنی خود ساختہ، اپنی نو ایجاد اور اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اوپر امت کھڑی ہو گئی، اور ان کے اوپر جم گئی، اور کلو حسن بھی مالا جہین فری ہوں، ہر ایک یہ کہنے لگا کہ میں اپنی جگہ پر ٹھیک، وہ کہتا ہے تم اپنی جگہ پر ٹھیک تو میں اپنی جگہ پر ٹھیک، وہ کہتا ہے تم اپنی جگہ پر ٹھیک تو میں اپنی جگہ پر ٹھیک، وہ کہتا ہے میں اپنی جگہ پر ٹھیک. جب یہ بات امت کے اندر آ گئی تو اس امت کے اندر زوال شروع ہو گیا. اس امت کا زوال تب سے شروع ہوا ہے اور یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور آج اگر اس امت کا زوال ختم ہو سکتا ہے تو بھائیو اس کا ایک ہی راستہ ہے، حتیٰ ترجعوا الی دینکم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے زوال کے خاتمے کا صرف ایک راستہ ہے کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ کے آ جاؤ. کس دین کی طرف پلٹ کے آ جاؤ؟ جو دین مکمل ہو چکا ہے، جو دین اللہ نے نازل فرمایا تھا، جو دین مکمل ہو چکا ہے، اور جو دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا، اور جس دین کو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا اور پھر اس کو آگے منتقل کیا ہے، اس دین کی طرف پلٹ کے جب تک تم نہیں آ جاتے اس وقت تک تمہارا زوال ختم نہیں ہو سکتا. تو میری تو ہمیشہ سے یہی دعوت ہے، اور یہی میری سوچ ہے، اور اسی کے مطابق میں ہمیشہ اپنے عزیزوں کو، اپنے شاگردوں کو کہتا رہتا ہوں. کبھی بھی میں نے کسی کے ساتھ کوئی آویزش اور کسی کے خلاف کوئی مخالفت والا سلسلہ نہیں رکھا. لیکن اس کے جواب میں یہاں ایک درس ہوا، کوئی مفتی صاحب، کوئی شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر اپنے خیال میں اس درس پر پانی پھیرنا چاہا، اور اس کا اثر زائل کرنے کے لیے انہوں نے بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ یہاں بیان کیا، اور اس بیان کے اندر چوٹیں، تانے، تعریفیں اور استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا اور لطیفے بازیاں، اور یہ الزام کہ یہ منکرین حدیث کے چھوٹے بھائی ہیں، اور بار بار اس قسم کی پھبتیاں کہ یہ بے علم ہیں, ان کو عطا کچھ نہیں, یہ جاہل ہیں, یہ تو جانتے کچھ نہیں, ان کے ساتھ تو بات کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں, بس کوئی آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور ان کو کہہ دے کہ یہ بتاؤ اور وہ بتاؤ تو بس یہ بگڑے جھگڑے لگ جاتے ہیں. پتہ نہیں بےچارے کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دارالعلوم میں بیٹھے ہوئے اپنے ان طالب علموں کے سامنے باتیں کر رہے ہیں جن کی زبان پہ تالے پڑے ہوئے ہیں, آنکھیں ان کی بند ہیں اور ان کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے, یہ بےچارے بول نہیں سکتے, اگر کوئی بولا تو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے. وہ یہاں بھی بات کرتے ہوئے یہی سمجھتے کہ ہم اپنے دارالعلوم میں یوں الٹی سیدھی ہانک رہے ہیں کہ یہاں کوئی بول ہی نہیں سکتا, یہاں کوئی سن ہی نہیں رہا. یہاں بھی انہوں نے ایسے ہی بات کہ یہ بے علم ہے, یہ جاہل ہے, انہیں پتا نہیں. بھائی آپ نے کہاں سے علم پڑھا ہے, کیا علم ہے آپ کے پاس, کیا آپ کا مطلب علم ہے؟ میں سچی بات یہ ہے کہ گفتگو سنی اور میں نے اندازہ کیا کہ یہ صاحب بیچارے جو اس علم کا ابجد ہے, اس علم کے مبادیات ہیں, اس علم کے بالکل بنیادی چیزیں ہیں, ان سے بھی واقف نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے یہاں مفتی اور کامل اکمل اور پتہ نہیں کیا کچھ بن کے جو ہے نا بیان فرما رہے ہیں اور پتہ ان کو یہ نہیں. حیران ہو گیا میں یہ سن کر جب انہوں نے یہ بات کہی کہ جی یہ تقلید ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور جو حج کرنے جاتا ہے وہ تقلید کرتا ہے اور جو عرفات میں جاتا ہے وہ تقلید کرتا ہے, جو طواف کرتا ہے وہ تقلید کرتا ہے, حالانکہ ساری اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ متواترات میں تقلید نہیں ہوتی. حج جو ہے, حج یہ متواتر چیز ہے, یہ اسلام کی وہ چیز ہے معلوم من الدین بالضرورہ, جس کا ضروری علم مسلمانوں کو کیا کافروں کو بھی حاصل ہے. کافر بھی یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دین میں آ گیا ہے, یہ معلوم من الدین بالضرورہ ہے, یہ دین کی ضروریات میں سے ہے اور یہ دین کی متواترات میں سے ہے. اور وہ اس طرح آنکھ پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, کہتے ہیں کہ یہ حج کرنا یہ بھی تقلید کرنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہاں کا علم ہے, یہ کہاں کے مفتی صاحب ہیں, کیا ان کا مبلغ علم ہے؟ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا. اور امام صاحب کے بارے میں ایک ایسا الٹا سیدھا یہاں انہوں نے بیان کیا جی انہوں نے 55 حج کیے. امام صاحب نے, امام اعظم رحمت اللہ علیہ ان کو کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اعظم, اللہ اکبر. سچی بات ہے مجھے تو یہ نام لیتے ہوئے میں تو یہ صحیح نہیں سمجھتا کہ ان کو امام اعظم کہا جائے. کہوں کیوں؟ اگر کوئی امام اعظم ہے تو وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام الانبیاء والمرسلین, جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں, جو ساری اولاد آدم کے سردار ہیں, جن کی امامت میں سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی امام اعظم ہے اس کائنات میں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہیں امام اعظم. میں تو یہ صحیح نہیں سمجھتا کہ کسی کو امام اعظم کہا جائے, لیکن انہوں نے یہ ایسے ہی اصطلاح بنائی ہوئی ہے اور ایسے ہی یہ بول بول کے اپنے آپ کو خوش کرتے رہتے ہیں کہ امام اعظم امام اعظم. حالانکہ ان کے شاگردوں نے اور پھر ان کے بعد دوسرے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح نہیں تھی. تو خیر یہ باتیں انشاءاللہ العزیز آپ ذرا حوصلہ رکھیں اور ذرا اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. انشاءاللہ العزیز راتیں ابھی کوئی اتنی چھوٹی نہیں ہوئی ہیں اور موسم بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, اور خاص کر کے یہ گاؤں کا موسم تو بہت ہی اچھا ہے. یہ آپ کا ماشاءاللہ یہاں فصلیں ہیں, پانی ہے اور یہ سارا ماحول صاف ستھرا, یہ شہر کا شور و غل اور وہاں کی آلودگی یہاں نہیں ہے, یہاں بڑا صاف ستھرا اچھا ماحول ہے. تو انشاءاللہ العزیز رات ہمارے پاس ہے, انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی, بہت کچھ آپ کے سامنے آئے گا. تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ امام صاحب نے 55 حج کیے, تو اس کا مطلب ہے امام صاحب 55 بار تقلید کر چکے. امام صاحب نے 55 سال تک تقلید کی, حج کرتے رہے تو تقلید ہی کرتے رہے. اللہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جی حج کرنا تقلید ہے, سارے صحابہ بھی تقلید کرتے رہے نعوذ باللہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا تھا. ایسی بات کرتے ہیں اور کیسا علم ہے, یہ پتہ ہی نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی زد کہاں پڑتی. اور اس کی لپیٹ میں کون کون آتا ہے؟ یہ صرف بیچارے سمجھتے ہیں کہ بس ہم وہ اپنے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں طالب علم جو ہیں وہ شیخ الحدیث صاحب ہیں نا، دورہ پڑھاتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب ہیں دورہ پڑھاتے ہیں، اور دورہ ان کا پڑھنا اور پڑھانا جو ہے وہ، آپ لوگ تو دیہاتی ماحول میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو شاید کسی مدرسے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، یہ نہیں ہوا. پہلے تو 8 سال تک یا 7 سال تک ایک آدمی کی مت ماری جاتی ہے، اس کا دماغ خراب کیا جاتا ہے، اس کو منطق پڑھایا جاتا ہے، فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، ناز پڑھائی جاتی ہے، صرف پڑھائی جاتی ہے، ادب پڑھایا جاتا ہے، یہ وہ چیزیں پڑھا کے، اور پہلے دن سے آخر تک اس کو فقہ پڑھائی جاتی ہے. جب 8 سال تک اس کی مت مار دی جاتی ہے، اس کو بیچارے کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا، یہی جو 8 سال تک اس کے دماغ میں بار بار ڈالا گیا، جب اس طرح اس کے بیچارے کی مت ماری جاتی ہے تو پھر بیٹھ جاتا ہے، وہ 9 کتابیں لے کر، 9 کتابیں لے کر بیٹھ جاتا ہے، جس میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن اربع ہے، اور موطا امام محمد ہے، موطا امام مالک ہے، اور شرح معان الآثار ہے. یہ 9 کتابیں لے کر بیٹھ جاتا ہے، وہ اس میز کے اوپر پوری آتی ہے، جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے نا میز، اس کے اوپر وہ کتابیں پوری آتی ہیں، اور یہ اس بیچارے طالب علم کو پڑھا دی جاتی ہیں پوری کی پوری کتابیں 6-7 مہینوں کے اندر. اور وہ کس طرح پڑھائی جاتی ہیں، وہ ایک بیچارے دورہ پڑھنے والے نے خود ہی بتایا. وہ کہنے لگا کہ اس طرح ہمیں پڑھائی جاتی ہیں کہ جب شروع میں ہم پڑھتے ہیں نا، تو جو حضرت شیخ الحدیث صاحب ہیں وہ تقریر فرماتے ہیں، ان کی تقریر جو ہے وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں، ان کو پتا چلتا ہے کہ شیخ الحدیث صاحب کیا فرما رہے ہیں، اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور باقی پیچھے ایسے ہی سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی سونگ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، اور کوئی کیا. اس طرح جو ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ یہ دورے والے 300 ہیں، دورے والے جو ہیں اس دار العلوم میں اتنے ہیں، تو آگے والوں کو تو پتا چلتا ہے جو شیخ الحدیث صاحب لکھوا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا جاتا ہے، تو کچھ دنوں تک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو قراءت کرنے والا، عبارت پڑھنے والا طالب علم پڑھتا ہے نا، اس کو شیخ الحدیث صاحب سمجھتے ہیں، باقی کسی کو سمجھ نہیں آتی، وہ صرف سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے، اور سمجھ شیخ الحدیث صاحب کو آتی ہے. اور پھر جب آخری دن آ جاتے ہیں تو وہ کہنے لگا نہ شیخ الحدیث کو پتا ہوتا ہے، نہ پڑھنے والوں کو پتا ہوتا ہے، بس دورہ ہی ہوتا ہے، وہ چکر ہی ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے دورے میں پڑھا ہوتا، سب کو دورہ ہی پڑھا ہوتا ہے اس کو، تو کیا بھی اس کی سمجھ آنی. تو یہ بیچارے سمجھتے ہیں شیخ الحدیث صاحب دورے کرانے والے کہ یہاں بھی ایسی بات ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہاں تو اللہ کے فضل سے سوجھ بوجھ والے لوگ رہتے ہیں، باتوں کو سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، اور ان کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں، اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. تو خیر، اس طرح کا طریقہ جو تھا وہ اس درس میں اپنایا گیا. تو یہ ویسے کوئی اچھی روش نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے. انسان کو سنجیدہ ہونا چاہیے، اور اسے اس طرح کا انداز نہیں اپنانا چاہیے، یہ کوئی اہل علم کی روش نہیں. اور پھر ایک شیخ الحدیث ہو کر، ایک مفتی صاحب ہو کر، دعوت یہ بار بار دی گئی، اور اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا کہ آنکھیں بند کر لو، بس اندھے ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ اور آنکھیں بند کر لو، بالکل اپنے آپ کو ایسے بنا لو کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، نہ قرآن تمہیں آ سکتا ہے، نہ حدیث تمہیں آ سکتا ہے، اور بس آنکھیں بند کر کے پیچھے لگ جاؤ. اس بات کا بہت زیادہ اس بات پر زور دیا گیا. اور ایک لطیفہ بھی انہوں نے اپنے بیان میں سنایا، زور تو اس بات پر دیا، اور زیادہ لوگوں کو دعوت تو اس چیز کی دی کہ انسان کو آنکھیں بند کرنی چاہیے، اور تقلید کرنی چاہیے، اور تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن ایک لطیفہ انہوں نے سنایا، آپ لوگوں نے بھی شاید سنا ہوگا، جس کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا کہ کوئی آدمی کہیں کام کرنے کے لیے گیا، تو اسے اس کے گھر سے خط پہنچا جو اس کی بیوی نے لکھا تھا. اور اس نے جب وہ خط پڑھا تو وہ رونے لگ گئے. اس نے خط پڑھا تو رونا شروع کر دیا. دوسرا اس کے ساتھ کا جب اس نے اس کو دیکھا کہ یہ رو رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہ رو رہا ہے اس کی تکلیف میں, وہ بھی رونے لگ گیا. اس کو روتے دیکھا تو اس نے پوچھا تو اس سے یہ نہیں کیوں رو رہے, وہ بھی رونے لگ گیا. تیسرے نے دیکھا وہ بھی رونے لگ گیا. چوتھے نے دیکھا وہ بھی رونے لگ گیا. تو سارے ایک دوسرے کی تکلیف کرنے والے جو تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگ گئے. اب وہاں کوئی اللہ کا بندہ سمجھدار بھی آیا جس نے آ کر کوئی ذرا بات کی, تہ تک جانے کی کوشش کی, تو تحقیق کی. اس نے آخر کہا یار تم کیوں رو رہے. تو انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ مجھے گھر سے خط آیا ہے کہ میری بیوی نے لکھا ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی. تو میری بیوی نے یہ لکھا بیوہ ہو گئی, تو اب رونا نہیں, تو میں نے اور کیا کرنا ہے, میری بیوی تو بیوہ ہو. وہ کہنے لگا کہ وہ عقل بندہ تو سوچ تو صحیح, تیری بیوی کیسے بیوہ ہوئی, تو ٹھیک ٹھاک ہے, تو صحیح سلامت ہے. وہ کہنے لگا یار میں کیا کروں, جس نے یہ خط لکھا ہے وہ آدمی بڑا ٹھیک ہے, میں تو اس کی تکلیف کر رہا ہوں. اس نے کہا میں نے تو اس سے کہنے پر مان لیا, بس جو اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے. بھائی تکلیف یہی ہوتی ہے نا, بھائی جس نے جو کہہ دیا اس سے کون سا پوچھنا ہے کہ تمہاری دلیل کیا ہے. دلیل تو سمجھ نہیں آتی مقلد کو. مقلد جو ہوتا ہے قبول قول غیر قبول قول من لیسا بحجت من غیر حجت, جس کی بات حجت نہیں ہوتی بغیر حجت کے اس کی بات کو قبول کر لینا, یہ ہوتی ہے تکلیف. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں اس کی بات کیسے نہ مانوں, وہ تو بڑا ٹھیک ٹھاک آدمی ہے. اور دوسرے بیچارے جو اس کے مقلد تھے اس کو دیکھ کر رونے والے, وہ بھی سارے اس کی تکلیف کر رہے تھے. تو اس اللہ کے بندے نے کہا تم سوچو, تم عقل سے کام لو, تم ٹھیک ٹھاک ہو, تو بیوہ کون ہوتی ہے اس بات پر بھی غور کر لو, حقیقت کو بھی دیکھ لو. تو بھائیو معاملہ تو تحقیق سے بنتا ہے, اور اگر ایک دوسرے کے پیچھے ایسے ہی آنکھیں بند کر کے اور مقلد بن کے لگنا آدمی شروع کر دے تو یہی نتیجے نکلتا ہے کہ انسان جیتا جاگتا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور وہ اس بات پر ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی. مقلد جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے مقلد, بے عقل اور بے سمجھ, جس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, جانتا ہی نہیں ہے کہ جس نے جو کہہ دیا وہ اس کے پیچھے ہو گئے. اللہ اکبر, یہ تب انہوں نے کلا نائک, جدھر کسی نے بلایا ادھر ہی چلے گئے اور کسی سے پوچھنا ہی نہیں بھی تم کیا کہہ رہے ہو, کیوں کہہ رہے ہو, اس کی دلیل کیا. اور جدھر کسی نے بلایا ادھر ہی چلے گئے. تو مفتی ہو کر, شیخ الحدیث ہو کر لوگوں کو اس بات کی دعوت دینا, میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کہ اس علم کا کیا فائدہ ہے اور اس شیخ الحدیث کا کیا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. عقل و فہم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے, تو اس سوجھ بوجھ کو استعمال کرنا چاہیے. اب آدمی کہے کہ اس کی چھٹی کرا کر میں تو بس پارسوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور بس مقلد بن کر ہی میں نے رہنا ہے, تو بھائیو یہ بڑی غلط بات ہے. اور انہوں نے اہل حدیث پر بہت زیادہ الزامات لگائے کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ لوگ سب سے بڑی انہوں نے یہ بات کہی کہ جی یہ ائمہ فقہ پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ ان کا احترام نہیں کرتے اور یہ ان کی عزت نہیں کرتے. آشا و اللہ اہل حدیث کبھی ایسا نہیں کرتے, وہ کسی امام کی تنقید کرتے ہوں, کسی امام کے خلاف کوئی ایسی بات کہتے ہوں اور کسی امام کا احترام نہ کرتے ہوں, بلکہ جتنے دین کے اندر امام ہوئے ہیں, دین کے خادم, لوگوں کی رہنمائی کرنے والے, وہ فقہ کے امام ہوں, حدیث کے امام ہوں, جتنے بھی ہوئے ہیں, صحابہ کرام میں سے ہوئے ہوں, تابعین میں سے ہوئے ہوں, تبع تابعین میں سے ہوئے ہوں, اس کے بعد فقہا میں سے ہوئے ہوں, محدثین میں سے ہوئے ہوں, جتنے بھی ائمہ دین ہیں ان سب کا اہل حدیث احترام کرتے ہیں. ائمہ اربعہ کا بھی اعتراف کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا وہ احترام کرتے ہیں اور انہیں دین کا خادم سمجھتے ہیں، لیکن اس احترام کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ان کو معصوم سمجھتے ہیں، وہ ان کو معصوم نہیں سمجھتے، وہ ان کو نبی نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اہل حدیث یہ نہیں سمجھتے کہ ان سے بھول چوک نہیں ہو سکتی۔ کیوں بھائی؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان بھول سکتا ہے، انسان بھول سکتا ہے اور انسان بھولنے والا ہے، انسان بھول سکتا ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے، اور ان ائمہ نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم آج ایک بات سمجھتے ہیں، کل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ہماری صحیح نہیں ہے، یہ بات ہماری غلط تھی، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف سے یہ کہا کہ میری باتیں نہ لکھا کرو، میری باتوں کا کیا اعتبار، آج ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، کل پتہ لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں، یہ غلط تھی، جو میری سمجھ میں آیا تھا کل وہ غلط تھا، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے۔ لکھنے کی چیز میری باتیں نہیں ہیں، لکھنے کی چیز تو وہ ہے جو بدلتی نہیں ہے، اللہ کا قرآن نہیں بدلتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدلتا، اس کو لکھو، یہ لکھنے کی چیز ہے۔ ہم ائمہ کا احترام ضرور کرتے ہیں لیکن ان کو معصوم نہیں سمجھتے اور ان کے بارے میں ایسا غلوب نہیں کرتے جیسا غلوب یہ ہمارے بھائی کرتے ہیں، یہ ہمارے بھائی جیسا غلوب کرتے ہیں ایسا غلوب ہم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالی نے غلوب کرنے سے منع فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے، کسی کو حد سے نہیں بڑھاتے، جو اس کی حد ہے اس سے نہیں بڑھاتے، جو اس کا مقام ہے اسی پر اس کو رہنے دیتے، اور یہ اللہ کے بندے یہ ایسا کرتے ہیں کہ اب جس کو امام مان لیا ہے اب اس کے متعلق ایسی باتیں اور ایسی چیزیں اور ایسے مناقب اور ایسے غلط قصے اور واقعات مشہور کر دیتے ہیں اور بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں، جیسے آپ نے بھی اس تقریر میں سنے جو یہاں مفتی صاحب نے اور شیخ الحدیث صاحب نے کی تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے اس طرح بیان کیا اور دوسری جگہوں پر بھی ایسا بیان کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امت کے اندر ایسے واحد امام ہیں جو تابعی تھے، ایسے واحد امام ہیں جو تابعی تھے اور کوئی فقیہ جو ہے وہ تابعی نہیں ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے تابعی ہونے کا شرف بھی ان کو حاصل تھا، اور اس کے ساتھ ان کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سے فقہ پڑھنے کے لیے حضرت خضر بھی تشریف لاتے رہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ پڑھنے کے لیے حضرت خضر تشریف لاتے رہے اور پانچ سال تک انہوں نے ان کی زندگی میں ان سے فقہ پڑھی حضرت خضر نے، اور 25 سال تک ان کے فوت ہونے کے بعد ان سے فقہ پڑھی، 25 سال تک ان کے فوت ہونے کے بعد ان سے فقہ پڑھی حضرت امام ابو حنیفہ نے، حضرت خضر نے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق فیصلے کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق فیصلہ کریں گے، یہ ہے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، سارے نہیں کہتے لیکن ان کے اندر غلوب کرنے والے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر رات 1000 نفل پڑا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر رات 1000 نفل پڑا کرتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر روز 3 قرآن ختم کیا کرتے ہیں, ہر روز 3 قرآن ختم کیا کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں وہ فوت ہوئے ہیں وہاں 70,000 قرآن ختم کیے تھے, 70,000 قرآن ختم کیے تھے, ہر روز رات کو 1000 رکعت پڑھتے تھے, اور 30 سال تک بعد کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کی نماز کا وضو کیا, اس کے ساتھ ساری رات عبادت کرتے رہے اور فجر کی نماز پڑھتے رہے. 30 سال تک یا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے, ساری رات عبادت کرتے رہے, اور 55 حج کیے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. 15 سال کی عمر میں انہوں نے حج کرنے شروع کیے, 15-17 سال عمر ہوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, 55 انہوں نے 15 سال کی عمر میں حج کرنے شروع کیے, اور پھر ہر سال حج کرتے رہے ہیں, کبھی حج بھی فوت نہیں ہونے دیا, اور ساری عمر جو ہے وہ 1000 رکعت بھی پڑھتے رہے ہیں, 70,000 قرآن بھی ختم کیے ہیں, حضرت خضر کو بھی پڑھاتے رہے ہیں. یہ باتیں ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. ہم تو سوچ سمجھ کر چیز کو جانچ پرکھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ماننے کے قابل بھی ہے, اس کی کوئی حقیقت بھی ہے, یا ایسے ہی کسی نے پہنچا, انہوں نے اس کو آگے پہنچایا ہے, اور دین کے خادمین میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں, اور یہ ان کا بہت بڑا مقام ہے, یہ بہت بڑا شرف ہے ان کا, اور اس کے علاوہ اور کسی شرف کی ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی جھوٹے اس طرح کے مناسب بیان کر کے ان کا مقام بڑھانے کی کوشش کی جائے. ہم نہ ایسا کرتے ہیں نہ اس کی ضرورت سمجھتے, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور اللہ کے بغیر بھی ہم ایسا کرتے بھی نہیں, اور ان ائمہ کی ہم تکلیف بھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے ان کی تکلیف؟ اس لیے کہ ان سب کے سب ائمہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہماری تکلیف کرو. اب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان ائمہ دین کو, انہوں نے تو اس بات سے منع کیا کہ ہماری تکلیف مت کرو, انہوں نے اس بات سے منع کیا کہ ہماری تکلیف کرو. لیکن یہ جو ان کے مقلدین ہیں, یہ ان کی بات تو مانتے نہیں ہیں, اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے بھی ان کی تکلیف ہی کرنی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا کہ میری تکلیف نہ کرو, بلکہ وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا ہے. انہوں نے کہاں سے لیا؟ اپنے گھر سے تو نہیں لیا, انہوں نے جو ان تک پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین, کسی کے پاس سارا دین نہیں آیا, جتنا ان کے پاس آیا وہ انہوں نے آگے پہنچا دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے لیا ہے وہاں سے تم بھی لو. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے, اس پر چلو, یہی میرا طریقہ ہے. اور اللہ کے فضل سے ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق ان کی تکلیف نہیں کرتے, اور انہوں نے کہا کہ صحیح حدیث مل جائے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کہا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے خلیفہ نے یہ کہا کہ آپ کی کتاب جو لکھی ہوئی ہے میں اس کو پورے ملک کا قانون بنا دیتا, سب کو یہ کہتا ہوں کہ لوگ اس پر چلیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے پاس دین کا سارا علم نہیں ہے, لوگوں کے پاس کچھ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے, اس لیے ان کو ان کے طریقے پر چلنے دو, میں سب کو اس کے اوپر لگا دوں, یہ صحیح نہیں. انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی, اور انہوں نے کہا کہ ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بات ایسی بات ہے کہ اسے ہر حال میں ماننا ہی ماننا. کوئی آدمی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ اسے نہیں مانتا, اس کو ٹھکرا دیتا ہے, اس کو رد کر دیتا ہے, تو پھر میرے بھائیوں وہ آدمی مومن نہیں رہتا. مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دے اور کہے کہ نہیں میں اس کو قبول نہیں کرتا، میں اس کو قبول نہیں کرتا، مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا. ان کے شاگرد ہیں ابو ابراہیم المزہری، وہ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا علم ایک کتاب میں جمع کیا اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کا علم تو جمع کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ امام شافعی نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے. مختصر مزنی ہوں، اٹھا کے دیکھ لو، اس کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے اور اللہ تعالی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھرے. اللہ اکبر، کیسی عظیم بات کہتے گئے. کہنے لگے لوگوں سن لو، میرا کوئی مسئلہ، میرا کوئی فتویٰ، میرا کوئی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو تو لوگوں میری زندگی میں مجھے وہ حدیث مل جائے تو میں اپنی بات چھوڑ دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مان لوں گا، اور اگر میری زندگی کے بعد کسی کو ملے تو لوگوں سن لو، میں نے اپنی بات چھوڑ دی، اللہ کے نبی کی بات ماننا، اللہ کے نبی کی بات ماننا، میری بات نہ ماننا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے بعد میری ہر وہ بات جو اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں. کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو پھر اس کو مانتا رہے، پھر اس پر چلتا رہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو میری بات کی دلیل کا پتہ نہ ہو وہ میری بات کے مطابق فتویٰ نہ دے، وہ میری بات کے مطابق فتویٰ نہ دے. اور مقلد کون ہوتا ہے؟ جس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے مقلد. امام ابو حنیفہ کا مقلد وہ ہوتا ہے جس کو امام ابو حنیفہ کی دلیل کا پتہ نہیں ہے. مقلد کی دلیل اس کے مجتہد کا قول ہوتا ہے، اس کو مجتہد کی دلیل کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو میری دلیل نہیں جانتا وہ آگے میری بات نہیں بیان کر سکتا. ان مقلدوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کریں. امام ابو حنیفہ نے ان پر پابندی لگا دی ہے. اگر امام ابو حنیفہ کی بات آگے کوئی منتقل کر سکتا ہے تو وہ محقق ہے جو امام ابو حنیفہ کی دلیل جانتا ہے، وہ اہل حدیث ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سمجھتا ہے، وہ آگے امام ابو حنیفہ کی بات بیان کر سکتا ہے. مقلد کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آگے امام ابو حنیفہ کی بات بیان کرے. امام ابو حنیفہ نے حق ہی نہیں دیا ہوگا کہ میری بات آگے بیان کر. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد بنے گا، پتہ ہی نہیں بیچاروں. تو ہم ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ائمہ کی عزت کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، انہیں دین کے خادم سمجھتے ہیں، لیکن جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے اس پر ان کو رکھتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں اور نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ایسا نہیں کرتے. اللہ کے فضل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور یہ کسی کے لیے روا نہیں. کسی امتی کے لیے تو کیا، کسی نبی کے لیے بھی روا نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آ جائے میری زندگی کے اندر تو اس کے لیے بھی میری پیروی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. ما وسعہ الا اتباعی. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور آپ نے فرمایا تم موسیٰ کے پیچھے چلنے لگے مجھے چھوڑ کے، لگلن تم تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اب اگر موسیٰ کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہو جائیں جو پیغمبر تھے، تو امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر، اور وہ میری بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دیا ہے وہ واضح ہے، وہ ایک راستہ ہے جس پر آپ اپنی امت کو چھوڑ کے گئے ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ اس پر چلے آنا، یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں ان پر تم نے نہیں چلنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے اس راستے کے اوپر تم نے چلنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اگر تم اس کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے پیچھے لگ جاتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگنے والا تو گمراہ ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے پیچھے لگنے والا وہ ہدایت یافتہ رہے گا. کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے جبکہ خود امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، اور میری بات کا کیا اعتبار ہے، آج کچھ کہتا ہوں کل کچھ کہتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بات کہی، ان کے بڑے شاگرد ابو یوسف نے کہا کہ امام صاحب کی بات ٹھیک نہیں، انہوں نے امام صاحب کی بات چھوڑ دی. جو ان کے شاگرد ہیں امام محمد ابن الحسن ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں، ان کو صاحبین کہا جاتا ہے، ابو یوسف کو اور امام محمد بن حسن کو. اللہ تعالیٰ ان تمام ائمہ دین پر رحمت فرمائے، ان اللہ کے بندوں کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو سب دین کو واضح کر دیا تھا. یہ قصور جو ہے یہ پچھلے بدعتوں کا ہے جنہوں نے دین کے اندر نیا طریقہ ایجاد کیا، قصور سارا ان کا ہے، کوتاہی ساری ان کی ہے. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں، امام ابو یوسف چھوڑ دیتے ہیں، امام محمد چھوڑ دیتے ہیں. اب خود ان کی فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام ابو یوسف کا اور امام محمد کا، صاحبین کا جو اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ وہ 66% ہے، بے خلوص، یعنی 66% اختلاف ہے. 33% اتفاق کرتے ہیں اور 66% اختلاف کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ. اور یہی ہماری روش ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے، جو ان کے شاگردوں کا طریقہ ہے اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا یہی طریقہ ہے. وہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دلیل دیکھتے ہیں، اور ان کی دلیل دیکھ کر اگر وہ دلیل صحیح ہے اور اگر وہ دلیل معتبر ہے تو ان کی بات مان لیتے ہیں، اور اگر وہ معتبر نہیں ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے دل میں بھی یہ بات آئے گی، اور کوئی کل کو کھڑا ہو کر آپ سے یہ کہہ بھی سکتا ہے کہ یہ کون مولوی ہوتا ہے جو امام ابو حنیفہ کی دلیل کو دیکھے، یہ امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم ہے. چلو بھائی، مجھے تو خیر آپ اتنا سمجھے، میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دلیل دیکھنے کا امام مالک کو تو حق ہے نا، امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کو تو حق ہے نا، امام احمد رحمتہ اللہ علیہ کو تو حق ہے. اور اسی طرح جو دوسرے ائمہ مجتہدین ہیں، امام اوزائی ہیں اور امام محمد ابن جریر الطبری ہیں، امام لیث ابن سعد ہیں، امام داؤد ابن علی ہیں، امام ابو ثور ہیں اور امام ابن المبارک ہیں، ان کو جو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دلیل پرکھنے کا حق ہے نا، اور انہوں نے پرکھ کر بتا دیا ہے کہ یہاں امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دلیل معتبر نہیں ہے، اس لیے اسے چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اس لیے اسے چھوڑ دینا چاہیے. تو جہاں پتہ چل جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دلیل معتبر نہیں ہے اسے چھوڑ دیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کیوں بھائی، اس میں کوئی ائمہ کی تنقید ہے؟ اگر یہ تنقید ہے کہ جہاں کسی کی بات غلط ثابت ہو جائے اسے چھوڑ دیا جائے، تو سب سے بڑے تنقید کرنے والے تو ابو یوسف اور امام محمد ہوئے جنہوں نے 66% مسائل میں اختلاف کیا، سب سے بڑے تنقید کرنے والے تو وہ ہوئے، سب سے بڑے توہین کرنے والے تو وہ ہوئے جنہوں نے 66% مسائل میں اختلاف کیا. کیسی بات کرتے ہیں؟ اگر کسی کی کوئی غلط بات سامنے آ جاتی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو میرے بھائیوں اس میں کوئی تنقید نہیں ہوتی. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا بھی یہی طریقہ تھا، تابعین کا بھی یہی طریقہ تھا، تبا تابعین کا بھی یہی طریقہ تھا، ائمہ مجتہدین کا بھی یہی طریقہ تھا. اس لیے ہم ائمہ کی تنقید نہیں کرتے، توہین نہیں کرتے، ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی، جو ان تک پہنچا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی، کہیں ان کی کوشش ٹھیک ثابت ہوئی اور کہیں وہ بیچارے بھول گئے. بھول ان کی اللہ معاف فرمائے، اور جو ان کی کوشش ٹھیک تھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے اور ہم ان کی کوششوں کا احترام کرتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں. اس لیے ہم اللہ کے فضل سے ائمہ کا احترام کرنے والے ہیں, اور صرف ایک امام کا نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہونے کا تو دعویٰ کریں. اور حالانکہ سچی بات یہ ہے, میں آگے بتاؤں گا, ابھی تو میں صرف ابھی آپ کو چند ضروری نکات بتا رہا ہوں, آگے میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ العزیز کہ یہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے, امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے بھی ہیں یا نہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقلد ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں اللہ کے فضل سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو. انہوں نے کہا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے, ہم صحیح حدیث کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری دلیل سمجھے بغیر میری بات پر فتویٰ نہ دو, ہم ان کی بات مانتے ہیں. انہوں نے کہا میری تقلید نہ کرو, ہم ان کی بات مانتے ہیں, ہم ان کی بات مانتے ہیں. اور صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے, اس امت کے اندر جتنے امام ہوئے ہیں ان سب کو مانتے ہیں اور ان سب کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان سب کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو امتیاز دیا ہے, یہ اہل حدیث کو اللہ رب العزت نے اعزاز بخشا ہے کہ یہ سب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, یہ سب کا احترام کرتے ہیں اور سب کی عزت کرتے ہیں اور سب کی خدمت کا اعتراف کرتے ہیں. لیکن اتباع اور اطاعت اصل کس کی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے اتباع اور اطاعت کے معاملے میں چونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے علماء اور حکام کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو پھر صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت رہ جاتی ہے, پھر علماء اور حکام کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے جب معاملہ تنازع پر آ جاتا ہے. تو اہل حدیث کا یہی طریقہ ہے کہ جہاں تنازع ہو جاتا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہتے ہیں, امام شافعی کچھ کہتے ہیں, امام مالک کچھ کہتے ہیں, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہتے ہیں, تو اہل حدیث ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ کیا کریں, آؤ قرآن اور سنت کی طرف, دیکھیں قرآن اور سنت کیا کہتا ہے, جس کے ساتھ قرآن اور سنت ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے. کہیں ابو حنیفہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اہل حدیث, اور کہیں مالک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کہیں شافعی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کہیں احمد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور یہ سارے ہمارے امام ہیں, ان سب کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے فضل سے اہل حدیث ائمہ کا احترام کرتے ہیں, یہ ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی مخالفت نہیں کرتے, ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے, انہوں نے تو خیر معاملہ ہی بالکل واضح کر دیا. انہوں نے تو کہا کہ نہ مالک کی تقلید کرو, نہ اوزائی کی تقلید کرو, نہ کسی اور کی تقلید کرو, بلکہ اس دین کے مانو جس کو یہ مانتے تھے, اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اس دین کو مانو, اس کے اوپر چلو. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت سارے اقوال ہیں ان کے, اگر کبھی تفصیل سے موقع ملا انشاءاللہ العزیز تو عرض کروں گا اس موضوع پر کہ ان ائمہ نے کیا فرمایا ہے اور کیا اس کے حوالے میں. میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اہل حدیث ائمہ کا احترام کرتے ہیں, اور پھر انہوں نے یہاں ایک ایسا انداز اختیار فرمایا مفتی صاحب نے اور شیخ الحدیث صاحب نے, ہیں تو وہ شیخ الحدیث لیکن احادیث کی تنقید کرتے رہے, اللہ احادیث کی تنقید کرتے رہے, یہ کہتے رہے کہ فقہ میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے, حدیثوں میں نہیں لکھا ہوا. اللہ اکبر, اللہ کے بندو سوچو, جو اللہ نے قرآن نازل کیا جس کے بارے میں وہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, یہ قرآن تمہارے اوپر ہم نے اتارا ہے جو ہر چیز کا بیان ہے, اور اس قرآن کا بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا لتبین للناس ما نزل الیہم, کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کو پورا لوگوں کے سامنے بیان فرما دے. یہ اللہ کا بیان اور اللہ کے رسول کا بیان تو نامکمل ہو, یہ تو ناکافی ہو, اس میں تو مسائل ملے نا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ, ان کی سمجھ, ان کی سوچ اور ان کا فہم, ایک انسان کا فہم, ایک غلطی کے پتلے انسان کا فہم, ایک غلطی کے پتلے انسان کا فہم, ایک بھولنے والے انسان کا فہم, ایک غلط فہمی کا شکار ہونے والے انسان کا فہم, وہ تو 150 سے لے کر آج تک تمہاری رہنمائی کر رہا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا بیان وہ تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا, یہاں تمہیں مسائل کا حکم نہیں ملتا. اور کیسی بات کہتے ہو نادانو, کبھی سوچ لو, تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا نہیں رہے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ اور بڑھا رہے ہو ان کو, حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ ان کا فرمان یہ ہے, لوگوں سن لو, یہ صحیح حدیث آپ کو سنا رہا ہوں, طبرانی کی حدیث ہے, موجم کبیر طبرانی کی صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من شیء یقرب الی الجنۃ ویباعدکم من النار الا وقد امرتکم بہ. لوگوں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جنت کے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے, میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. جو چیز بھی تمہارے لیے جنت کے قریب کرنے والی تھی اور جہنم سے دور کرنے والی تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی, اور اللہ رب العزت نے بھی سب کچھ بتا دیا ہے. اس اللہ نے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے, ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے, اور وہ بھولا ہوا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا, اس نے جو بیان کر دیا اس میں سب کچھ آ گیا, اور اس کے رسول نے جو کچھ بیان کر دیا اس میں سب کچھ آ گیا. لیکن یہ شیخ الحدیث صاحب اور مفتی صاحب جہاں یہ بیان کرتے رہے ہیں کہ حدیثوں میں تو یہ بیان نہیں ہے لیکن فقہ میں آپ کو مل جائے گا, بھائی آج کے مسئلے اللہ کی وحی میں جو قرآن اور حدیث کی شکل میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس میں تو آج کے مسئلوں کا حل موجود نہ ہو, وحی کے اندر تو ان مسئلوں کا حل موجود نہ ہو, لیکن ایک انسان کی سمجھ اور اس کی فہم کے اندر اور اس کی فقہ کے اندر محدود زمانے میں محدود مسائل کے ساتھ جو کچھ آیا اس میں آج کا سارا مسائل کا اور احکام کا ذخیرہ موجود ہو, یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ تو امام کو تم نے خدا سے بھی بڑھا دیا اور رسول سے بھی بڑھا دیا, اور ہمیں کہتے ہو کہ گستاخ ہے, ہمیں کہتے ہو کہ یہ امام کی تنقید کرتے. کبھی تم نے سوچا ہو, کبھی تم نے عقل کی, کبھی تم نے غور کیا ہو؟ اللہ کے بندو, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا کہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں, اور آپ نے بیان کیا, اور بیان کر کے لوگوں سے پوچھا میں نے بیان کر دیا, لوگوں نے کہا آپ نے بیان ہی نہیں کر دیا, بیان کرنے کا حق ادا کر دیا. آپ نے اللہ سے مخاطب کر کے کہا کہ میرے اللہ گواہ رہنا کہ میں بیان کر کے جا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کر دیا, اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں چھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ہمیں علم نہ دے دیا ہو, ہمیں بتا نہ دیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا میں اڑنے والے پرندے کے متعلق بھی بتا دیا کہ اس کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بیان کر دیا. اب اس قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر تو آپ کو مسائل کا بیان نہ ملے اور چیزوں کا حکم نہ ملے, اور یہاں آپ کو فقہ کے اندر ان چیزوں کا بیان مل جائے. یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کس طرح ان کو سمجھتے ہیں. اللہ ہی آپ کو سمجھ عطا فرمائے. ایک انسان کی جو سمجھ سوچ ہے وہ کہاں پہنچ سکتی ہے؟ آج جو کوئی سوچتا ہے کل کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کل آنے والے میں کیا ہوگا. لیکن قرآن اور حدیث جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے, یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے اور قیامت تک کے لیے رہنما ہے اور رہنمائی کرنے والے ہیں اور سب کی رہنمائی کرنے والے ہیں. بلا تفریق اور بلا امتیاز علم والوں کی بھی اور بے علموں کی بھی. کوئی اس سے رہنمائی لے تو قرآن اور حدیث اس کی رہنمائی کرتا ہے, لیکن اگر کوئی آنکھیں بند کر لے اور کہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی اور سمجھنے سے انکار ہی کر دے تو ظاہر بات ہے کوئی ایسے کسی آدمی کو تو آپ منزل تک نہیں پہنچا سکتے جو راستہ چلنا ہی نہ چاہے, جو راستہ چلنا ہی نہ چاہے آپ اس کو منزل تک نہیں پہنچا سکتے. تو اللہ تعالی نے اس دین کے اندر سب کچھ بیان کر دیا ہے اور احادیث میں ہر چیز کا حکم موجود ہے اللہ کے فضل سے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کو معلوم ہو جائے اور کسی کو معلوم نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے. ایک آدمی کے علم میں بات آئی دوسرے کے علم میں یہ بات نہ آئے, لیکن علم ضرور موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اصول و فروع سب کچھ بیان کر دیے ہیں, عبارت النص کے ساتھ, اشارت النص کے ساتھ, دلالت النص کے ساتھ, استضاء النص کے ساتھ, مفہوم کے ساتھ, منطوق کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین بیان کر دیا ہے. اب کسی کو سمجھ آ جاتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آتا, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوتاہی نہیں ہے. اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے تو انسان کے اپنے علم و فہم کی ہو سکتی ہے. لیکن یہ شیخ العزیز صاحب اور مفتی صاحب جو تھے یہ سارا الزام حدیثوں پر دیتے رہے تھے, حدیثوں میں کچھ نہیں ہے. فقہ میں سب کچھ ہے, حدیثوں میں کچھ نہیں ہے. حدیثوں میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ملتا اور فقہ کے اندر آپ کو ان چیزوں کا تذکرہ مل جائے گا. یہ بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی. اور بڑی بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر تم حدیثوں پر عمل کرنا چاہو تو حدیثیں تو منسوخ بھی ہوتی ہیں, حدیثوں میں تو اختلاف بھی ہوتا ہے. اور ایک حدیث کچھ کہتی ہے دوسری حدیث کچھ کہتی ہے, ایک حدیث میں کیا لکھا ہوتا ہے دوسری حدیث میں کیا لکھا ہوتا ہے, ایک حدیث پہلے کی ہوتی ہے دوسری حدیث بعد کی ہوتی ہے. تو آدمی پوچھے کہ امام صاحب نے جو باتیں کہی ہیں کیا ان میں ایسا اختلاف نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں اختلاف نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک مسئلے میں چار چار تین تین قول ملتے ہیں اور وہ بالکل متضاد ملتے ہیں. ایک ہی آپ کو مثال دیتا ہوں, اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مائع مستعمل جو وضو میں استعمال ہوتا ہے, آپ وضو کرتے ہیں نا, تو جو پانی آپ کا وضو میں استعمال ہوتا ہے اس کے متعلق امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ یہ پانی پاک تو ہوتا ہے لیکن دوبارہ اس سے وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا. یہ پانی پاک ہوتا ہے, طاہر غیر مطہر, پاک ہوتا ہے لیکن دوبارہ اس سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا, طاہر ہے غیر مطہر. یہ ان کا ایک قول ہے. دوسرا قول ان کا یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی گندی قسم کی پلیت چیز ہے. جس پانی سے آپ نے وضو کیا ہے نا, جس پانی سے آپ نے وضو کیا ہے اور وہ پانی جو آپ کے ہاتھ سے گرا ہے یہ نجاست غلیظت, یہ گندی غلیظ نجاست ہے. سمجھتے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ پانی جس سے آپ نے وضو کیا ہے یہ گندی غلیظ نجاست ہے. دوسرا قول یہ. تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں, گندی غلیظ نجاست تو نہیں ہے, ہلکی قسم کی نجاست ہے. نجاست خفیفت ہے, یہ ہلکی قسم کی نجاست ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں حقیقت کے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا, کیونکہ حدیثیں اور قرآن کدھر سے آئے ہیں بھائی؟ اللہ کی طرف سے. اور جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا. حدیثوں میں اور قرآن میں اختلاف نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. لیکن جو غیر اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف سے آتا ہے اس میں اختلاف ملتا ہے. دیکھو یہ اختلاف ہے تمہارے ساتھ. اب مقلد صاحب کیا کرو گے؟ او حضرت مقلد صاحب,
کیا کرو گے؟ اس کو طاہر غیر مطہر سمجھو گے، نجاست غلیظہ سمجھو گے، نجاست خفیفہ سمجھو گے، کیا کرو گے؟ اور پھر تم نے دلیل بھی نہیں پوچھنی، اور تمہیں دلیل کا پتہ بھی نہیں ہے، فرق بھی کوئی نہیں کر سکتے. طاہر غیر مطہر کہا، اس کی کیا دلیل ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. مقلد کی سمجھ میں نہیں آتا کہ طاہر غیر مطہر کیوں کہا. اگر اس کو سمجھ آتا ہے تو مقلد نہیں ہے، اور اگر مقلد ہے تو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں بھائی؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ اگر مقلد ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ طاہر غیر مطہر کیوں ہے. امام ابو حنیفہ کو سمجھ آ سکتا ہے، مقلد کو سمجھ نہیں آ سکتا. اب کیا کرے؟ کیا کھڑا ہے بےچارا ہے رہا کہ اس کو طاہر غیر مطہر سمجھوں، اس کو نجاست غلیظہ سمجھوں، اس کو نجاست خفیفہ سمجھوں. لیکن جو حدیث کا ماننے والا ہے وہ کبھی اسی حرانی کا شکار نہیں ہو سکتا. حدیثیں جو ہیں بالکل واضح ہیں، اللہ کے فضل سے حدیثیں بالکل واضح ہیں، ان میں ایسا کہیں اختلاف اور تضاد نہیں پایا جاتا. اور یہ جو بار بار ہوا کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں، اور ساری حدیثیں منسوخ ہو گئی یا کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں جی، ان میں منسوخ ہیں. وہ کوئی ایک منسوخ ہوگی، دو ہوگی، دس ہوگی، بیس ہوگی، سو ہوگی، آخر ان کی کوئی تعداد معلوم ہے کہ نہیں؟ کہ ساری منسوخ ہو گئی. اچھا جی، قرآن کے اندر بھی منسوخ ہے. ٹھیک ہے، ابھی قرآن کے اندر بھی منسوخ ہے. کتنی ہیں؟ کسی نے کہا 20 ہیں، کسی نے کہا نہیں 15 ہیں، کسی نے کہا نہیں 10 ہیں. شاہ ولی اللہ نے کہا کہ نہیں 5 ہیں. تو یہ 5 آیتوں کا پتہ چل گیا کہ منسوخ ہیں، اور باقی تو قابل عمل ہیں. وہ 5 آیتیں قرآن میں منسوخ ہیں، باقی تو قابل عمل ہیں. اور حدیثوں کے اندر بھی جتنی منسوخ ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ جزائے خیر دے اہل حدیث کو، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. انہوں نے ایک ایک مسئلے کا بیان کر دیا. الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار، امام ابو بکر الحاضمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کر یہ بتا دیا کہ لوگوں، منسوخ حدیثیں کون سی ہیں، یہ میں نے تمہیں دے دی. اخبار اہل الرسوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے. یہ تو لکھے ہوئے موجود ہیں. آیتیں زیادہ سے زیادہ 5 بنتی ہیں، اور حدیثوں کے بارے میں کسی نے 10 کہا ہے اور کسی نے کچھ حصے بڑھائی ہیں. اتنی حدیثیں ایک دوسرے کی ناسخ اور منسوخ ہیں، اور ان کا پتہ چل جاتا ہے اللہ کے فضل سے. یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتا دیا کہ پہلے یہ تھا اور اب یہ ہے، یا سیابی نے بتا دیا کہ پہلے یہ تھا اور بعد میں یہ آ گیا، یا نقل کرنے والوں نے بتا دیا کہ پہلے یہ حکم آیا تھا بعد میں یہ حکم آیا. یہی طریقے ہیں ناسخ منسوخ کے معلوم ہونے کے. اب تم اس مالی خولیے کے شکار پھرتے رہو ساری عمر کہ ہے کوئی ان میں منسوخ نہ ہو، کوئی ان میں منسوخ نہ ہو. میں تو حدیثوں پر عمل نہیں کر سکتا کوئی ان میں منسوخ نہ ہو.